الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے ترتیب وار پڑھنے، سننے، سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 102 102 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھنے سننے کی سعادت پائی تھی. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 103 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے آخری رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ترجمہ، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر حال میں کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی حال میں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے سوائے اپنے ذکر کے، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو اور حضر میں، تندرستی میں ہو یا بیماری میں، پوشیدہ طور پر ہو یا ظاہر، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرتے رہو. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کرام کی عادت ہے، اور بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے بھی یہ ذکر ثابت ہے. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جب لوگ فرض سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا. البتہ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی دوسرے نمازی کو یا سونے والے کو تکلیف نہ ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سفر میں دو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. احادیث میں بھی سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، مگر دو نمازیں، کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کے سوا کبھی کسی سفر میں مغرب و عشاء ملا کر نہ پڑی، اور وہ سفر وہ تھا جو حجت الوداع کے موقع پر نویں ذی الحجہ کو مزدلفہ کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا، اور دیگر جن احادیث میں دو نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی صورتاً وہ جمع ہو رہی ہیں، حقیقتاً جمع نہیں ہو رہی، یعنی پہلی نماز اپنے وقت کے اختتامی ٹائم اختتامی وقت پر اور دوسری نماز بالکل اول وقت میں ادا ہوئی، تو بظاہر وہ جمع ہو گئی لیکن دونوں نمازیں حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی تو آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی دو رکعتیں پڑھتے۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء پڑھی، پھر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ اس مسئلے کے متعلق تفصیلی معلومات اگر کسی کو جاننی ہو تو فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، یہ رسالہ یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھ لینا بہت مفید ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا، کچھ صحابہ اس میں زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تمہیں اس پر اللہ پاک سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں، تو پھر پیچھا کرنے میں اور حضور کا حکم ماننے میں بھی سستی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ ان اللہ کان غفور رحیم۔ ترجمہ، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے پیچھے یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ جو کہ ایک جنگی لباس ہوتا ہے اور سیفٹی کے لیے پہنا جاتا ہے اس کی تلاش کی گئی تو طعمہ پر شک ہوا، اس نے انکار کر دیا اور اس انکار پر قسم بھی کھا لی۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا، اور اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں، اسی لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر یہاں پر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو بتایا گیا کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، اور صحیح ملزم کو بغیر رو رعایت سزا پوری دیا کریں طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا اور سزا مسلمان کو دی گئی۔ اس آیت سے تعصب کا بھی رد ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے اگرچہ وہ غلطی پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کی ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت فصیلہ
فرماتی ہیں
کہ میرے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا یہ تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ ناظرین کرام، گزشتہ آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اس سے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے، لائر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم اور خائن ہے، لیکن وہ پیسے کی خاطر مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے فریق کا حق بھی مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی غور کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے، یعنی وہ بھی خائن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ترجمہ، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر طامہ کے حوالے سے مزید بیان کیا گیا کہ وہ اور اس کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے کہ وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، چھپتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات سوچ رہے تھے اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور اللہ پاک ان کے تمام ظاہری و باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی عمل اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ جہاں उस पैराए में एक बेहतरीन आयत है और उनको डांटा जा रहा है, उनकी जजर व तौबीख में है। वहीं पर यह आयत मुबारक तकवा और तहारत की बुनियाद भी है। अगर ये इंसान ख्याल रखे कि मेरा कोई हाल अल्लाह पाक से छुपा हुआ नहीं, तो गुनाह करने की वो फिर हिम्मत ही नहीं करेगा। कुरान पाक में जगह जगह इसी चीज़ के ज़रिए लोगों को गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया गया। अल्लाह पाक देख रहा है। इस जुमले का अगर कोई शख्स मुराकबा कर ले और इसे अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, तो गुनाहों का इलाज बड़ा आसान हो जाए। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 3 साल की उम्र का था कि रात के वक्त उठकर अपने मामू हज़रत मोहम्मद बिन सुवार रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ते हुए देखता। एक दिन उन्होंने मुझसे फरमाया, क्या तू उस अल्लाह पाक को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया है? मैंने पूछा, मैं उसे किस तरह याद करूं? आपने फरमाया, जब लेटने लगो तो 3 बार जबान को हरकत दिए बगैर महज दिल में ये कलिमात कहो, अल्लाहु माई, अल्लाहु नाजिरुन इलैया, अल्लाहु शाहिद, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। हजरत सहल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने चंद रातें ये कलिमात पढ़े और फिर उनको बताया। उन्होंने फरमाया, अब हर रात 7 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया और फिर उन्हें बताया, तो उन्होंने फरमाया, अब हर रात 11 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। मैंने इसी तरह पढ़ा तो मुझे अपने दिल में इसकी लज्जत मालूम हुई। जब 1 साल गुजर गया तो मेरे मामू ने कहा, मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है इसे याद रखो और कब्र में जाने तक हमेशा पढ़ना, ये तुम्हें दुनिया व आखिरत में नफा देगा। मैंने कई साल तक ऐसा किया तो मैंने अपने अंदर इसका मजा पाया। फिर एक दिन मेरे मामू ने फरमाया, ऐ सहल, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ हो, उसे देखता हो और उसका गवाह हो, क्या वो उसकी नाफरमानी कर सकता है? तुम अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हा तुम हा उला इजादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल कियामत अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। तर्जमा, ए लोगो सुन लो, ये तुम ही हो जो दुनिया की जिंदगी में उनकी तरफ से झगड़े, तो कयामत के दिन उनकी तरफ से अल्लाह से कौन झगड़ेगा या कौन उनका कारसाज होगा? नाज़रीन इकराम, यहां आम लोगों से और बतौर खास तामा की कौम से खिताब किया गया कि ए लोगो सुन लो, तुम जो आज दुनिया की जिंदगी में इन खयानत करने वालों की तरफ से झगड़ते हो, तो जब कयामत के दिन खयानत करने वाला मुजरिम अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह पाक उसके अजाब का फैसला फरमा देगा, तो उस वक्त कौन उनकी तरफ से अल्लाह पाक से झगड़ेगा या कौन उनका वकील व कारसाज होगा? यानी जैसे दुनिया में तुम फैसला करने वाले को धोखा दे देते हो, इस तरह धोखा देने के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में तो झगड़ना मुमकिन ही नहीं, अल्लाह पाक से कुछ पोशीदा नहीं। यहां पर यह बात याद रहे कि आयत मुबारक में शफात का इनकार नहीं है, क्योंकि महबूबों की शफात और छोटे बच्चों का अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए रब तआला से नाज के तौर पर झगड़ना, ये आयतों में और अहादीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन दल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके यहाँ शफात कर सके? और हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब कच्चे बच्चे के माँ बाप को अल्लाह पाक जहन्नम में दाखिल करेगा, तो वो अपने रब से झगड़ेगा, फरमाएगा, ऐ कच्चे बच्चे, अपने रब से झगड़ने वाले, अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा। तब वो उन्हें अपने नाव से खींचेगा हत्ता कि उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। मगर ये जो झगड़ा है, ये रब्बे करीम की बारगाह में एक नाज, एक लाड वाला मामला होगा, ये कोई मुकाबले वाला झगड़ा नहीं होगा जैसे हम नॉर्मली झगड़ा करना कहते हैं, लड़ाई करना। ये जो बच्चे के बारे में कहा गया, ये एक नाज होगा, एक लाड होगा, जिसको रब तबारक व तआला बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल फरमा लेगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली आयत मुबारक से अपने दर्स का आगाज अगले प्रोग्राम में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।